رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الحبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة مبرورة ثواب إلا الجنة. او كما قال الصلاة والسلام ببركة: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. حرمت والے مہینے بحمد اللہ تعالی، جس سے ہم تمام استفادہ کر رہے ہیں، یہ جو مہینے شروع ہیں انہیں اشہر حج یعنی حج کے مہینے کہا جاتا ہے. قرآن کریم فرقان حمید نے اسی بات کو ذکر فرمایا: الحج اشہر معلومات، کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ جانے ہوئے ہیں، پہچانے ہوئے ہیں، مشہور ہیں. یعنی رمضان شریف کے بعد پہلا مہینہ شوال کا پورا، اور اس کے بعد ذیقات کا پورا مہینہ، اور اس کے بعد ذی الحجہ کے 10 تاریخ. تو یہ 2 مہینے اور 10 دن یہ حج کے مہینے قرار پاتے ہیں. یہ حرمت والے مہینے ہیں. زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں میں قتال کرنا، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، جنگ کرنا، یہ تمام حرام قرار دیے گئے. اور ان مہینوں کو نسبت ہے حج کے ساتھ، جو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا کے حکم پر، جب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اذن کیجئے، اعلان کیجئے کہ وہ دور دراز سے لوگ، فج نمیق، دور دراز سے، تنگ راستوں سے، صحراؤں سے ہوتے ہوئے اللہ کے اس گھر کی زیارت کے لیے یعنی حج کے لیے لوگ آئیں، تو وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر جب یہ اذان دی، آواز لگائی، وہ آواز اس قدر مؤثر تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ آواز میں دوں گا تو یہ کون سنیں گے، تو اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا: ابراہیم، آپ آواز لگائیے، لوگوں تک آواز کو پہنچا دینا ہمارا کام ہے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ قیامت تک کا شخص، یعنی قیامت قائم ہونے تک جو اہل ایمان موجود رہیں گے، جب تک ان میں سے ایک آخری شخص تک اللہ رب العالمین نے اس آواز کو، حضرت ابراہیم کی اس آواز کے ساتھ آشنا کیا، اور جس کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، چاہے وہ لوگ اس وقت موجود تھے یا اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے یا اپنی باپوں کی پشت میں تھے یا ابھی عالم ارواح میں تھے، یہ آواز ان تک پہنچی. جس نے آپ کی آواز پر مڑ کر لبیک کہا، اللہ نے اس کو حج کی سعادت دی. مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس نے لوٹ کر جتنی دفعہ، چاہے وہ عالم ارواح میں ہی کیوں نہ ہو، اپنی والدہ کے بطن میں ہی کیوں نہ ہو، اپنے باپوں کی پشت میں ہی کیوں نہ ہو، اس نے مڑ کر جتنی دفعہ لبیک کا جملہ کہا اللہ رب العالمین نے اتنی دفعہ اس کو حرمین شریفین اور بالخصوص حج بیت اللہ کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی. حج ایک بہت مبارک عبادت ہے اور بہت بے نظیر و بے مثال عبادت ہے جس پر ہم نے گزشتہ درس میں کچھ باتیں ذکر کی. آج کا ہمارا موضوع ہے علم نبی، علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علم مصطفیٰ اور مسائل حج. مختصر انداز میں چند باتیں ذکر کریں گے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے حج کا مسئلہ کیسے پوچھا اور حضور ان کے دلوں کے رازوں پر اللہ کی عطا سے کیسے واقف تھے، اور حضور نے ان کے پوچھنے سے پہلے ان کے دلوں کی بات کو جان لیا اور وہ تمام مسائل ذکر کیے جو صحیح حدیث کے اندر آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک حدیث پاک جو جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے حج کی افادیت پر ذکر کر دی جاتی ہے. جامع ترمذی شریف حدیث نمبر 810، امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی ثواب الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کا کیا ثواب حدیث پاک میں ذکر کیا گیا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب شفیق نے نقل کی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کی کثرت کرو، حج عمرہ مطابقت کے ساتھ کرو، اگر توفیق ہے تو بار بار کرو. فانہما ینفعان الفقر والذنوب، اس لیے کہ یہ تنگ دستی کو اور گناہوں کو مٹا کر رکھ دیتا ہے. فرمایا کہ کما ینفی الکیر خبث الحدید، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب لوہے کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو کما ینفی الکیر، تو بھٹی کے اندر جب لوہے کو داخل کیا جاتا ہے تو ینفی الکیر خبث الحدید، جس طرح کہ لوہے کے اوپر لگی ہوئی خبث یعنی اس کا زنگ، والذہب اور چاندی پر لگی ہوئی اس کی کالیکی، اور والفضہ اور سونے پر لگے ہوئے اس کی گندگی، تو سونے کی گندگی کو، چاندی کی گندگی کو اور لوہے کی گندگی کو جس طرح آگ کی بھٹی جلا کر بالکل اس کو شفاف اور چمکا دیتی ہے، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فإنهما ينفعان الفقر والذنوب، اسی طرح حاجی اور عمرہ کرنے والا جب حج اور عمرہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اور اس کی رزق کی تنگ دستی کو، اس کی رزق کی تنگی کو اور اس کے گناہ کو حج اور عمرہ ایسے جلا کر صاف کر دیتا ہے جس طرح لوہے اور چاندی اور سونے کے زنگ اور خرابی کو آگ کی بھٹی جلا کر ختم کر دیتی ہے. فرما وَلَيْسَ لِلْحَجِّ حَجَّتِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، سبحان اللہ، فرما حج مبرور کی سعادت سوائے جنت کی کچھ بھی نہیں ہے. یہ جامع ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے جس میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ حج کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں. اخروی فائدے یہ ہیں کہ بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، اور جب وہ حاجی لوٹتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے چاہے اس کی عمر 15 سال ہو یا 100 سال ہو یا اس سے زیادہ ہو، اس کے تمام اعمال نامے صاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے، دراصل صحت کی خرابی گناہوں کی وجہ سے، رزق کی تنگی گناہوں کی وجہ سے، تو حضور فرماتے ہیں حج اور عمرہ جو ہے وہ رزق کو کھول دیتا ہے، اس لیے کہ جب گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو پہنچنے کا راستہ مل جاتا ہے اور اس کے لیے رزق کی کشادگی کر دی جاتی ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. ایسی فضیلت کسی اور عبادت میں نہیں رکھی گئی، نہ شب قدر کے اندر ایسی فضیلت ہمیں ملتی ہے، نہ دیگر اور عبادات کے اندر ملتی ہے جو فضیلت نماز کے اندر، جو فضیلت حج کے اندر ذکر کی گئی. ابھی ایک بڑی مبارک حدیث ہے جس میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ حج کی کیا فضیلت اور مقام ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ جس کے اندر استطاعت موجود ہو وہ حج اور عمرے کی کثرت کرے، مگر یہ کہ اگر کسی کا قرض لے چکا ہے تو وہ اس کو ادا کرے، کسی کا حق اس کے اوپر ہے تو اس کو ادا کرے. یہ نہیں کہ مارکیٹ کے پیسے کھا گیا ہو اور اب وہ زکوٰۃ، اب وہ حج کے لیے جا رہا ہے، تو یہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں. لوگ کہتے ہیں آپ اس کی بھی تشریح کریں کہ اگر کوئی کسی کے پیسے کھا لے اور کسی کے پیسے ہتھیا لے، کسی کی امانت میں خیانت کر لے، تو کیا یہ فضیلت اس کی بھی ہے؟ تو میں نے کہی تو انڈرسٹوڈ ہے، اس کی تفسیر کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ حرام کے مالوں کو قبول کرتا ہے، اللہ کے لوگوں کو دھوکہ دینے والوں کو قبول کرتا ہے, تو اس کی تشریح کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ قدرت کا مزاج کیا ہے, تو لہذا حج و عمرہ اسی کا مقبول ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے جو تقاضے ذکر کیے گئے ہیں, چاہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے ہوں یا حقوق اللہ کے حوالے سے ہوں, اس کی وہ تفصیل کو رکھے. تو لہذا جو لوگوں کو دھوکہ دے, لوگوں کی امانتوں کو کھائے, لوگوں کے پیسوں کو غصب کر لے, اور ایک بندے کا قرضہ لیا اور اس کو بیچارے کو ضرورت ہے اور اس کے وقت پر اس قرضے کو وہ واپس نہیں کرتا بلکہ اس پیسے کو وہ حج عمرے کے اندر لگا رہا ہے, تو یہ فضیلت اس شخص کو حاصل نہیں ہے. یہ فضیلت اس شخص کو حاصل ہے کہ جس نے لوگوں کے حقوق بھی ادا کر دیے ہوں اور اب اللہ کے حقوق کے لیے وہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے. اب جو حدیث پاک یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں وہ بھی قابل توجہ ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم, آپ کا مقام, کہ اللہ رب العالمین نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی کیسی گہرائی اور گہرائی اور کتنی وسعت عطا فرمائی ہے. ظاہر سی بات ہے ہم کسی چیز کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں, سرکار دو عالم اور آنکھیں جو ہیں وہ ظاہر کو دیکھتی ہیں. میری آنکھ آپ کا لباس دیکھ سکتی ہے, آپ کی صورت دیکھ سکتی ہے, لیکن آپ کے دل میں کیا ہے وہ میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ سر کی آنکھیں بھی عطا فرمائی جو ہماری سر کی آنکھوں سے زیادہ دیکھتی ہیں, اور پھر نبوت کی آنکھ جو آپ کو عطا فرمائی ہے, جو قلب کی روشنی ہے, وہ لوگوں کے دلوں کے رازوں کو دیکھ لیتی ہے, دلوں میں پوشیدہ امراض کو دیکھ لیتی ہے, ان کی پشتوں میں آنے والے لوگوں اور نسلوں کو دیکھ لیتی ہے. یہ حدیث پاک اس بات کو ذکر کر رہی ہے. طبرانی معجم الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر اس بات کو کہتے ہیں کہ سرکار مسجد منا, مسجد خیر, جب آپ شیطان کو کنکری مارتے ہیں تو بائیں طرف آپ دیکھتے ہیں ایک بڑی خوبصورت مسجد اس وقت موجود ہے جسے مسجد خیف کہتے ہیں. مسجد خیف کے بارے میں ہے کہ اس میں 70 انبیاء کے مزارات موجود ہیں, قبر شریف وہاں پر موجود ہے. مسجد خیف منا کے اندر موجود ہے, بالکل جمرات کے ساتھ منا کی سرزمین میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے اندر تشریف فرما تھے, دو آدمی حضور کے پاس آئے, ایک انصاری تھا ایک ثقفی تھا. انصاری یعنی اہل مدینہ, ثقفی یعنی طائف کے رہنے والے, کیونکہ طائف کے دو قبیلے بڑے مشہور تھے, بنو حوازن اور بنو ثقیف. ایک یہ صحابی ایک طائف کے رہنے والے تھے جو مکہ کے قریب کی ایک جگہ ہے, وہاں کے ثقیف قبیلے کے تھے, بنو ثقیف کے, وہ آئے. اور ایک انصاری, جب ہم انصار کہتے ہیں تو انصار سے مراد مدینہ والے ہوتے ہیں. تو یہ دو قسم کے لوگ حضور کے پاس آئے, ایک اہل مدینہ تھا ایک طائف کا رہنے والا تھا, اور اس نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام عرض کی, سلام سرکار نے جواب دیا. اب وہ حضور سے عرض, یا رسول اللہ ہم کچھ آپ سے پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں خدمت, دونوں نے کہا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ کیا پوچھنے کے لیے تم آئے ہو, اور اگر چاہو تو تم مجھے بتا دو. تو وہ دونوں بڑے تعجب کر گئے کہ ہم تو بہت دور دراز اور یہ ہماری بہت کم ملاقات حضور کے ساتھ, یوں سمجھ لیجیے کہ پہلی دفعہ ہم حضور کے پاس آئے ہیں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو, یا پھر تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنی زبان سے خود سوال کر لو. تو انہوں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ ہی بتا دیجئے. ارشاد فرمایا دیکھو تو اس لیے حاضر ہوا ہے کہ گھر سے نکل کر بیت الحرام یعنی بیت اللہ کے قصد یعنی ارادے سے جانے کو دریافت کرے. یعنی تو مجھ سے پہلے والے سے کہا کہ تو اس لیے میرے پاس آیا کہ میں حضور کے پاس جاؤں گا اور حضور سے پوچھوں گا کہ میں احرام پہن کر جب اپنے گھر سے بیت اللہ کی طرف جاتا ہوں, ارادہ کرتا ہوں, تو میرے لیے کیا ثواب ہے. پھر تو نے ذہن میں یہ بھی رکھا تھا کہ جب میں طواف کروں گا اور طواف کے بعد جو دو رکعت پڑھوں گا اس میں میرے لیے کیا ثواب. پھر تیرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ میں طواف کو ختم کر کے دو رکعت ختم کر کے جب میں صفا مروہ کی سعی صفا سے مروہ کے درمیان دوڑوں گا تو اس میں میرے لیے کیا ثواب ہے. تو نے ذہن میں یہ بھی رکھا تھا نا کہ عرفات کی شام کو جب میں وقوف کروں گا یعنی شام کے وقت عرفات کے اس میدان اس پہاڑی کے دامن میں رکوں گا تو میرے لیے کیا ثواب ہے. اور پھر لوٹ کر جب میں شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جمار رمی کے لیے جب میں آؤں گا تو اس کنکری پر میرے لیے کیا ثواب ہے, اور کنکری مارنے کے بعد جب میں قربانی کروں گا تو اس میں میرے لیے کیا ثواب ہے, اور قربانی کرنے کے بعد جب میں طواف زیارت کر کے اپنے احرام کو کھولوں گا تو اس میں میرے لیے کیا ثواب ہے. یعنی ایک کے تقریباً 10 سوالات حضور نے ذکر کیے. اس شخص نے عرض کی قسم ہے اس ذات کی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا, یقیناً میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ ان باتوں کا حضور سے دریافت کروں. اب آپ دیکھیے یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوی اور علمی شان ہے. اب ان دو 10 سوالوں کی فضیلت آپ دیکھیے جو ہم جیسوں کے لیے بیان کی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یعنی یہاں سے پتا چلا کہ اللہ کے اذن سے اور اللہ کی عطا سے حضور روشن ضمیر ہیں. اولیاء روشن ضمیر ہوتے ہیں. فاروق اعظم کی خدمت میں کوئی آتا تھا تو آپ سمجھ جاتے تھے یہ کیا بات کرنے کی. تو جو حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں خدا نے ان کے سینوں کو اتنا روشن کیا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا مقام کیا ہوگا. اور بلکہ صحابہ کی تو یہ شان ہے, حضرت عمر کے پاس ایک بندہ آیا, آپ مسجد نبوی شریف کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نماز پڑھا کر مسجد کے باہر بیٹھے تھے, ایک ایسی نوجوان آیا مسخری کرنے لگا, مذاق کرنے لگا, اور اس نے حضرت عمر سے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے, آپ اس کی تعبیر کر دیں گے. اب دیکھیں خواب کی تعبیر غیب ہوتی ہے. حضرت عمر نے سر جھکائے ہوئے تھے, کوئی زیادہ جواب نہیں دیا, لیکن سوال پوچھنے والا ہے, علم کو چھپانا بری بات ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پوچھو, کیا تم کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے سر کے بال سے لے کر پاؤں تک میرے بدن پر گھاس اگ گئے, ہرے 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 گھاس, سبزہ آ گیا ہے. آپ نے فرمایا پھر کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس میں خشکی لگ گئی اور وہ بالکل سوکھ گئے اور سوکھ کر گر گئے. آپ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور فرمایا تو نے یہی خواب دیکھا ہے؟ کہاں کہا میں اس کے بارے میں جملے بولوں تعبیر کروں؟ کہا جی جی آپ کر دیں. حضرت عمر سے کہا کر دیں. حضرت عمر نے فرمایا تو مومن مسلمان ہے؟ کہنے کا ہاں. فرمایا اللہ اعوذ باللہ تو اسلام سے باہر ہو جائے گا, ایسا کوئی کام کرے گا, کیونکہ وہ ہریالی اسلام تھی اور وہ خشکی جو ہے وہ تجھے ارتداد کی طرف لے جائے گی اور تو برے دوستوں کی وجہ سے جس طرح آج کل آپ مرزائیوں کا ناچ دیکھ رہے ہیں, وہ ایک ایک اپنے داتاؤں اور اپنے آقاؤں کے پاس جا رہے ہیں, لیکن ان داتاؤں اور آقاؤں کو آپ بتا رہے ہیں یہ تمہارا کنٹری نہیں ہے, مسلمانوں کا کنٹری ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ باغم دوڑی جو مرزائی لگا رہے ہیں وہ بڈھے کو دیکھیے سفید داڑیاں, نبیوں کی توہین کی کتابیں بانٹ رہا تھا اور کوئی سزا اس کو مولانا نے تو نہیں دی تھی نا, عدالت پاکستان نے دی تھی. اب عدالت پاکستان پر وہ اعتراض کر رہا ہے, پاکستان کی سلامتی پر, تو یہ ہمارے حساس اداروں کو سوچنا چاہیے, ہماری افواج کو سوچنا چاہیے, ہماری عدلیہ کو سوچنا چاہیے, جو علماء کے پیچھے ڈنڈا لے کر کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں کہ جناب اس ملت کے غدار کون ہیں اور کیا انہوں نے, کوئی مولانا نے تو پکڑ کے اس کو جیل میں نہیں ڈالا تھا, عدالت نے ڈالا تھا, کس طرح اس نے جو ہے کہ وہ, اور فیصلہ کیا, جج اتنے بدو تھے, جو جج آسیہ کو چھوڑ سکتا تو اس کو نہیں چھوڑا اس نے, اس نے سزا دے دی اس کو. تو یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیں. تو لہٰذا یہ صرف ایک بناوٹی نقشہ ہے. تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ کرم ایشو تھا اس لیے میں نے اس پر تھوڑی بات آپ کے سامنے کی ہے, حضرت عمر نے اسے کہا کہ تو نے یہ خواب دیکھا کہ جناب ہریالی تیرے بدن پر آئی ہے اور وہ ہریالی اب خشک بن کر گر گئی ہے, تو تو اپنے برے دوستوں کی وجہ سے یا مال کی لالچ کی وجہ سے یا دنیاوی جاہ و حشمت کی وجہ سے اور آخرت کو بھول کر تو اسلام کو چھوڑ جائے گا. تو وہ ہنسنے لگا, کہنے لگا نہیں نہیں میں نے ایسا کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا, میں تو آپ سے ایسی مذاق کر رہا تھا اور میں نے تو یہ بات آپ سے مذاق میں کی ہے. حضرت عمر نے فرمایا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تو نے خواب دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا, میں نے جو کہہ دیا وہ تقدیر بن چکی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے والے فاروق اعظم کا یہ وقار ہے اور حضرت عمر کی یہ شان ہے کہ جب وہ زبان سے کہہ دیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی حرمت ایسی کہ وہ بندے کی تقدیر بن جائے. تو جس کی صحبت میں بیٹھ کر یہ حال ہے تو یہ شان ہے خدمتگاروں کا, تو سردار کا عالم کیا ہوگا. تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بہت توجہ کے ساتھ بڑی گویا کہ شائستگی کے ساتھ مزاج کر کے گفتگو کی جاتی ہے. تو یہ حضور نے گویا کہ اس کے ایک سوال, ایک نیت کے 10 سوالات ذکر کر دیے. ایک بات, اب آئیے اس کی فضیلت کیا تھی. اب حضور ارشاد فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ تو یہ پوچھنے آیا تھا, تو یہ پوچھنے آیا تھا, بیت اللہ تک جاؤں گا تو کیا اجر ہے, طواف کروں گا تو کیا اجر ہے, صفا مروہ میں دوڑوں گا تو کیا اجر ہے, کنکری ماروں گا تو کیا اجر ہے, قربانی کروں گا تو کیا اجر ہے, یہ تمام چیزیں گویا کہ کرنے کے لیے تو پوچھنے آیا تھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا, بالکل میں یہی نیت لے کر آیا تھا. اور حضور نے فرمایا اچھا اب سن, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی فضیلت کیا ہے. حضور نے فرمایا جب تو اپنے گھر سے احرام پہن کر بیت اللہ کی طرف چلتا ہے نا, تو تیرے ہر قدم کے اوپر, یعنی اونٹ کا ذکر کیا, یعنی ہر قدم کے اوپر اللہ رب العالمین تیرے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ کو تیرے معاف کرتا ہے. اور کراچی سے جدہ جو ہے وہ تقریباً 4,000 یا 3,500 کلومیٹر کا سفر ہے. اب 3,500 یا 4,000 کلومیٹر کو لے آئیں آپ پورے نقشے پر کہ یہ باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ 1 کلومیٹر کے اندر اونٹ کے کتنے پاؤں پڑتے ہیں, 1 کلومیٹر جب اونٹ چلے تو اونٹ کے کتنے قدم پڑتے ہیں, تو پھر 1,000 کلومیٹر چلے تو پھر اس کے کتنے قدم بنتے ہیں, پھر وہ 4,000 کلومیٹر چلے تو وہ کتنے قدم بنتے ہیں, پھر آپ یہاں سے اپنے اسٹاپ تک جاتے ہیں پھر کتنے قدم بنتے ہیں، یہاں سے ایئرپورٹ تک جاتے ہیں کتنے قدم بنتے ہیں، ایئرپورٹ سے آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں کتنے قدم بنتے ہیں. تو فرمایا جتنے قدم پہ حاجی کے اٹھتے ہیں تو ہر قدم کے اوپر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. اب آگے اس سے بڑی فضیلت دیکھ، فرمایا جب تو طواف کے بعد دو رکعت پڑھتا ہے، یعنی جو طواف کے دو رکعت پڑھے جاتے ہیں، فرمایا وہ دیکھیں ایک بات، اگر کوئی غلام ایک انسان کو کوئی بندہ قید کر لے، اس زمانے میں غلام بنائے جاتے تھے، تو شریعت اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا، اس لیے شریعت مطہرہ اسلامی سزاؤں کے اندر جہاں پر صدقہ کرنے کا ایک کفارہ، اسی طرح اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کا بھی، کہ ٹھیک ہے تم سے یہ گناہ ہوا ہے غلام آزاد کرو، تم نے قسم توڑ دی ہے غلام آزاد کرو، تم نے یہ روزہ تم نے توڑ دیا ہے غلام آزاد کرو، یعنی اسلام نے انسانوں کو آزاد کرنے کی مہم شروع کی. اس زمانے میں جاہلیت میں لوگوں کو قید کیا جاتا تھا، اسلام نے آزاد کرنے کو عبادت قرار دیتے ہوئے اس کو باقاعدہ اسلامی سزاؤں اور اس اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بناتے ہوئے اس کو سسٹم میں لایا. فرمایا ٹھیک ہے تم سے اگر تم نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا ہے اور یا تم نے فلاں گناہ کر لیا ہے تو تم یا تو کھانا کھلاؤ یا یہ کرو یا پھر غلام آزاد کرو. تو غلام کی آزاد کرنے کی آپ دیکھیں ہر کفارے کے اندر، ہر سزا کی معافی کے لیے جہاں توبہ کے جملے ہیں، جہاں غریبوں کو کھلانے کے جملے ہیں، وہاں غلاموں کو آزاد کرنے کی. تو یہ سسٹم مزاج آپ کو شریعت کا سمجھ میں آنا چاہیے کہ اسلام قید کرنے والا نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم نے بچوں کو ان کے ماؤں کے پیٹ میں آزاد رکھا اور ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے، تو آزاد انسانوں کو قید کرنا برا ہے بلکہ ان کو آزاد کرو. تو اسلام قیدی بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام انسانوں کو اصل عزت کا تاج پہنانے کے لیے آیا ہے. اب ذرا توجہ کیجیے، تو انسان کی حریت آزادی بہت بڑی چیز ہے، تو اس لیے اسلامی سزاؤں کے اندر کفاروں کے اندر گویا کہ غلاموں کو آزاد کرنا. اب غلام دو قسم کے ہو سکتے ہیں، وہ جس کو آزاد کیا جا رہا ہے وہ یا تو مسلمان بھی ہو سکتا ہے یا کافر بھی ہو سکتا ہے، تو شریعت نے دونوں کو آزاد کرنے کو کہا. فرمایا بعض کفارے ایسے ہیں جس میں کافر غلام بھی آزاد کیا جا سکتا ہے، بعض کفارے ایسے ہیں جس میں صرف مسلمان، یعنی وہ کفارے جو فرائض کے ساتھ یہ واجبات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. کوئی بندہ اگر فرض میں گڑبڑ کر جائے اور اس کی معافی اللہ سے چاہے، کوئی بندہ اگر واجب میں کوتاہی کر جائے اس سے اللہ کی معافی مانگے، یا کوئی مطالبہ شریعت کا فرض ہے جیسے زکوٰۃ، یا واجب ہے جیسے قربانی کا گوشت، اس میں اللہ نے صرف مسلمان کو رکھا، یہ مصارف صرف مسلمان، اس لیے فرمایا گیا کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دیا جائے. ہاں اس کو ساتھ اگر آپ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مرغی کوئی اور گوشت آپ نفلی صدقہ اس کو دے سکتے ہیں، جائز ہے. نفلی صدقہ کسی غیر مسلم غریب کو دیا جا سکتا ہے، جائز ہے. یہاں پر غیر مسلم کی نفی نہیں کی جا رہی، لیکن شریعت کا ایک تقاضا ہے. جو شریعت کے مطالبات سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ، جو واجب کے درجے میں ہے اس کا مصرف صرف مسلمان ہوگا. جو فرض ہے جس طرح زکوٰۃ کافر کو نہیں دی جا سکتی، مسلمان ہی کو دی جائے. قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، مسلمان ہی کو دیا جائے. ہاں نفلی صدقے روزمرہ آپ ثواب کے لیے کوئی پیسہ خرچہ کر دیتے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اس کا مطالبہ آپ سے نہیں ہے، نہ شریعت نے آپ کو اس پر واجب کیا نہ فرض کیا ہے، وہ آپ مسلم غیر مسلم کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس میں اجازت ہے. تو اب آپ دیکھیے غلام کو آزاد کرنا بڑی نیکی ہے. ایک بات، حدیث تو بہت سادہ سی ہے لیکن لوگوں کے ذہن ذرا کمزور ہوتے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت کے لیے تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں میں. غلام کو آزاد کرنا ایسی بھی نیکی ہے، کسی انسان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اب الگ مسئلہ ہے تو مومن ہے کہ کافر ہے. حضور نے تو یہ فرمایا کہ یہ تو کافر بھی اگر ہے غیر مسلم بھی ہے تو انسان کے ساتھ خیر خواہی ایسی بھی نیکی ہے. حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ کسی کتے کو بھی پانی پلاؤ گے اللہ جنت دے گا، اور فرمایا کہ ہر ذی روح کے ساتھ، ہر تر جگر کے ساتھ جس میں سانسیں چلتی ہیں اس کے ساتھ نیکی کرنا اجر ہے. تو اگر وہ غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، ہے تو انسان، تو اس کے ساتھ نیکی کرنا گویا کہ خیر خواہی بالکل ہوگی. لیکن غیر مسلم کے مقابلے میں مسلمان اگر غلام بن جائے اس کو آزاد کرنا زیادہ اجر ہے. پھر اب مسلمان میں اگر ایک ایسا شخص تھا غلام جو مسلمان ہے لیکن وہ نمازی بھی پوری پڑھتا ہے، شریعت کا علم بھی رکھتا ہے، لیکن کسی ظالم نے اس کو پکڑ کر غلام بنا لیا، تو اس کو آزاد کرنا اس سے اونچا درجہ، ٹھیک ہے. پھر ایک بندہ ایسا ہے کہ جناب وہ غلام بنا اور عالم بھی تھا، مسلمان بھی ہے نمازی بھی عالم بھی ہے، تو پھر اس کو آزاد کرنا کہ وہ آزاد زندگی گزارے ایک اور اجر ہے. اسی طرح اب اگر وہ کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو، توجہ کیجیے، اعلیٰ خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، مثلا رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اللہ اکبر، تو اب اس کا اجر اور بڑھ جاتا ہے. تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ طواف کے بعد جو تو دو رکعت پڑے گا، تجھے پتا ہے اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا اس کا اجر ہے غلام آزاد کرنا، لیکن فرمایا غلام آزاد کرنے سے مراد عام غلام نہیں، اولاد اسماعیل میں سے، یعنی میرے خاندان میں، یعنی حضور فرماتے ہیں میرے خاندان میں سے اولاد اسماعیل، کیونکہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اولاد اسماعیل میں سے، تو جو اولاد اسماعیل سے ہوگا وہ حضور کے خاندان سے ہوگا. تو حضور نے فرمایا کہ جب تو گھر سے احرام پہن کر چلے گا مسجد حرام کی طرف بیت اللہ کے لیے تو تیرے ہر قدم کے اوپر ایک نیکی ہے، لیکن جب تو طواف کر کے دو رکعت پڑے گا تو تجھے اللہ اولاد اسماعیل میں سے اگر کوئی غلام کیا گیا ہے تو اس کو آزاد کرنے کا جو اجر ہے اللہ تجھے عطا فرمائے گا. فرمایا جب تو صفا مروہ کے درمیان سعی کرے گا تو 70 اور غلاموں کو آزاد کرنے کا مثل اللہ اجر دے گا. فرمایا عرفات کے دن جب تو وقوف کرے گا تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر فخر کرتا ہے اور اشاع فرماتا ہے کہ میرے بندے دور دور سے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ، بکھرے ہوئے سروں کے ساتھ میری رحمت کی امید ہو کر حاضر ہوئے ہیں. اگر تمہارے گناہ، اے عرفات میں بیٹھے ہوئے لوگ، تمہاری داڑیوں پر گرد لگی ہوئی ہے، تمہارے بال منتشر ہیں، نہ کنگھی کرنے کی اجازت ہے، نہ داڑیوں پر کنگا پھیرنے کی اجازت ہے، منع ہے، زینت کی اجازت نہیں، نہ خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ تولیے سے منہ پہنچ سکتے ہیں، نہ خوشبو والے صابن سے اپنے منہ کو دھو سکتے ہیں، بس ایسی وضو کریں تو وہ گرد اڑ کے منہ پر لگ رہی ہے، وہ داڑیوں پر گرد لگ رہی ہے، وہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گزشتہ دو راتوں سے سر ننگا لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جو تم اس حالت میں میرے پاس آئے ہوئے ہو تو تمہارے گناہ، اگر تمہارے گناہ ریت کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو تم گواہ ہو جاؤ میرے فرشتوں، میں نے سب کو بخش دیا ہے. میرے بندو واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی اور تمہاری شفاعت ہو گئی. اب حدیث پاک کے اندر یہ جملہ آتا ہے مزید کہ جمرے کی رمی یعنی کنکری شیطان کو مارنا جو ہے، حضور نے فرمایا کہ تو اس کے بارے میں پوچھتا تھا، اب دیکھیں فرمایا جو تمہیں ایک کنکری، یعنی پہلے دن تو بڑے شیطان کو جمع رہا ہے، عقبہ کو جو ہے وہ پہلے دن، یعنی 10 تاریخ جو مینا کی ہے، پہلا دن حاجی کا جب عرفات کے بعد مزدلفہ کی رات کر کے وہ آتا ہے بنتا ہے، 3 دن حاجی کنکری مارتا ہے. پہلے دن کی کنکری میں صرف ایک شیطان کو مارتا ہے اور دوسرے دن کے اندر تینوں کو مارتا ہے، تیسرے دن ہی وہ تینوں کو مارتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں جب وہ پہلی کنکری مارتا ہے تو پہلی کنکری 7 کنکری ایک کو مارتا، 7 دوسرے کو مارتا، 7 تیسرے کو، 21 کنکریاں. تو حضور فرماتے ہیں جب تو پہلی کنکری شیطان کو مارتا ہے تو تیرے وہ گناہ جس کی وجہ سے تجھے گدی سے پکڑ کر جہنم میں ڈالنا تھا، اس ایک کنکری پر خدا اس گناہ کبیرہ کو معاف کرتا، یعنی بغیر توبہ کے معاف کرتا ہے. یعنی زبان سے تو نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دے، تو نے صرف کنکری ماری ہے تو اس کنکری، ایسا ثواب کسی عبادت کے اندر نہیں ہے. گناہ کبیرہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ زبان سے نہ کہے اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرے، لیکن حاجی کو یہ ناز ہوتا ہے کہ جب وہ ایک کنکری مارتا ہے تو اللہ رب العالمین جل والا اس کے وہ گناہ کبیرہ، کبیرہ گناہ جس پر اس کی شدید گرفت ہونی ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ اور اجر ہے، سر کو جب تو مونڈ دیتا ہے تو ہر بال کے بدلے تجھے ایک نیکی مل جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. خانہ کعبہ کے طواف کا یہ حال ہے کہ جب تو طواف زیارت کے لیے آتا ہے، جب تو 12 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو جب حج کے تمام کام کو ختم کر کے آخری کام کرنے کے لیے جب تو طواف زیارت کے لیے آتا ہے تو تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا اور ایک فرشتہ تیرے سر کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور بلکہ دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے وہ کہتا ہے جا اب تو سارا معاملہ صاف ہو چکا ہے، آئندہ زندگی اسلام پر گزار دے، پیچھے کے تمام اعمال کو اللہ نے تیری عمر کو نہیں دیکھا کہ تو 100 سال سے گناہ کر رہا تھا، تو 120 سال سے گناہ کر رہا تھا، تو 70 سال سے گناہ کر رہا تھا. فرشتے اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں جا تو آزاد ہو گیا ہے، اب بقیہ جو تیری عمر رہ گئی ہے اس میں اللہ کے حق کو ادا کر دے اور اللہ نے تیری مغفرت کر دی. تو یہ حج کی وہ فضیلت ہے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے بیان کی گئی. یہ پہلی حدیث تھی لیکن ہمارا وقت کیونکہ مکمل ہو گیا، آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز مسائل حج کے بارے میں مزید بات کریں گے. اللہ رب العالمین جل وعلا جو حجاج گئے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے اور انہیں صحت و عافیت کے ساتھ تمام مناسک کو ادا کرنے کی توفیق دے. جو عزیز ہے جو جانے کا ارادہ کر رہے ہیں اللہ ان کے لیے راستے ہموار کرے، صحت و ایمان و ایقان عطا فرمائے. ہم تو نہ جا سکے لیکن جو جا رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ ان کے صدقے اللہ ہم تمام کو حاضری کا شرف دے اور حجاج وہاں جا کر جو دعا کریں اللہ رب العالمین اس دعا کو تمام عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے اتفاق کے لیے اور یہ عذاب جو ہمارے سامنے ہماری نااتفاقی اور غیر ضروری مسائل میں الجھنے کی وجہ سے اور لالچ اور حوث کی وجہ سے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے جو آج ہمارے عقیدے اور ہمارے اسلام پر یہ جو ساری باتیں آئی ہیں, کل تو یہ کہیں گے جناب کل وہاں سے ایک بل پاس ہوگا جو ان کے گورے باپ ہیں, وہ کہیں گے نہیں ہے پاکستان جو ہے نا اس کو ایڈ دے دی جائے گی, آپ ذرا قادیانیوں کو مسلمان بھی ڈکلیئر کریں اور کبھی یہ بھی اجازت دے خاص ورنہ ملٹری کو اور ان کو یہ اتنے ارب ڈالر روک دیں گے ہم, ہاں یہ بھی اجازت دے کہ وہ جمعے کی نماز میں آئے اور باقاعدہ لوگوں کو نماز پڑھائے, لوگ اس کی دستبوسی کریں اور باقاعدہ پاکستان کی انتظامیہ کھڑی رہے اور ہمیں رجسٹر پر لکھ کر بتائے کہ مسجد حبیبیہ جو بڑی مسجد ہیں اس میں 1000 بندے نماز پڑھتے ہیں تو کتنوں نے ہاتھ چوما تھا اس کا, کتنے نے چوما تھا, اگر کم نے چوما ہے تو ہم ایڈ نہیں دیں گے, تو خدا ہمیں ان حوث سے بچائے. اور میں یہ کہتا ہوں اگر یہ حکومت سنسیئر ہے تو ہمیں چاہیے شائستگی کے ساتھ ہم ٹیکس کی طرف آئیں, فائلر بنے ٹیکس کی طرف آئیں, اور اس حکومت کو بھی چاہیے کہ اگر امریکہ سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے یہ کہہ کر تو میں کہتا ہوں کہ بھوکا رہ کر بھی اگر ہم زندگی گزارے اور امریکہ جیسی لانت سے اگر ہماری جان چھوٹ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انعام ہوگا. یقیناً تبصرہ ہونا چاہیے, حالات ہونے چاہیے, اگر یہ حکومت سنسیئر ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں, میں کوئی سیاسی بندہ نہیں لیکن ٹیکس سے ہی ساری دنیا کا نظام چلتا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم فائلر بنیں آگے چلیں اور اپنے اس معاملے کو حصہ ملائیں تاکہ جو اوپر بدعقیدہ لوگ ہیں جو اسلام کے اور خود پاکستان کے دشمن ہیں ان کے آگے ہاتھ پھیلانے سے یہ ملک محفوظ ہو. اللہ رب العالمین جل والا جتنا اخلاص عوام کے اندر ہے ایسی سمجھداری حکمرانوں کو بھی عطا فرمائے, اور جو انہوں نے اسپوکر رکھے ہیں مثلا کیا نام ہے اس کا جو آج کل ٹیکنالوجی اور سائنس کا بنا ہوا ہے, ہاں اس جیسے بدبختوں کو ذرا وہ لگام دے, ان سے کہ ٹرمپ جو بات کر رہا ہے وہ کرنے دو, تم ذرا ٹرمپ نہ بنو. تو اس قسم کے جو ایجنٹ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں یہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرے گا, اس لیے عمران خان صاحب کی حکومت کا اعتبار نہیں ہے کہ انہوں نے بھونکنے والے ایسے بیڑیے بٹھائے ہیں جو جب چاہتے ہیں علماء کے خلاف بولتے ہیں, جب چاہتے ہیں دین کے خلاف بولتے ہیں. اللہ رب العالمین ایسے شیطانوں سے اس ملک کو محفوظ کریں. الحمدللہ قوم مخلص ہے, اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی مخلص کریں, یہ جھگڑے اور لڑائی کی بات نہیں ہے, اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. جو حاجی جا رہا ہے ہم اس سے دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے دعا کریں, اللہ رب العالمین پاکستان کی حفاظت فرمائے, پاکستانی افواج کی حفاظت فرمائے, پاکستان کے ہر شہری کی اللہ حفاظت فرمائے. اور یہ جو عذاب جو بھیک کی صورت میں ہمارے سامنے کھڑا ہے کہ یہ کرو گے تو ہم تمہارے بھیک دیں گے, اللہ رب العالمین ہماری حوث کو اعتدال دے اور لگام دے. ہم مریں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے لیکن اپنے بنگلے کوٹھی مال کو بچانے کے لیے ہم ایڈوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور ان ایڈوں نے ایڈ تو مل جانی ہے ہمیں لیکن اس نے ہمیں معاذ اللہ اسلام سینے سے نکال کر کافر بنا کے قبر میں ڈالنا ہے, اس لیے کہ جو شرائط بن رہی ہے اور سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ ہمیں اپنے وسائل کو محدود کرنے کی توفیق دے, اپنے جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلانے کی توفیق دے, اور اسراف سے بے جا زیادتی سے جو چیز ہماری ضرورت نہیں ہے, اسمارٹ موبائل کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی لاکھ روپے کا موبائل نہیں ہے, بڑی گاڑی کی ضرورت نہیں پھر بھی لیں گے فلانے نے لیا, حوث جب بڑھائیں گے تو حوث ایمان کو رہنے نہیں دے گا, پھر آپ کو ان دنیا کے فرعونوں کے سامنے جھکنا پڑے گا. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے وسائل اور اپنے اخراجات کو محدود کریں, اور بالخصوص فضول خرچی سے اگر ہم بچیں تو ہمارا گھر بھی پرسکون رہے گا, ہمارا ایمان بھی پرسکون رہے گا. ایک آدمی روٹی اور چائے پی کر بھی اگر پیٹ بھر سکتا ہے تو یہ بھی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, مرغن غذائیں بھی کھا کر بھر سکتا ہے لیکن لوگوں سے بھیک مانگ کر بڑی غذا کھائے اور اس میں اس کا ایمان نکل جائے تو سوکھی روٹی کھا کر بھی, ایک مثال میں دے رہا ہوں, اس سے ایمان تو بچ سکتا تھا, یہ 55 سال 60 سال اسی کھانے میں نپٹ جائیں گے لیکن آگے جو قبر میں آنے والی چیز ہے, حشر میں آنے والی چیز ہے, وہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کا نظام ہے. اللہ رب العالمین پاکستان کو سلامت رکھے, مجھے اور آپ کو اللہ طبعی طور پر دین میں سنسیئر کرے اور عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.